ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال محتمل. محترم دوستو اور بزرگو، اس وقت جو عرض کرنا ہے وہ اس قربانی کے متعلق کچھ تھوڑی سی باتیں عرض کی جائے. عید الاضحیٰ قریب ہے اور قربانی کے ایام بھی اسی کے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں. قربانی جو ہے ایک بہت بڑا زبردست عظیم الشان عمل ہے، اور قربانی جو ہے اس کے فضائل، اس کے ثواب تو آپ سالہ سال سے سنتے چلے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ سنتے رہیں گے، اللہ نے چاہا تو، اور سننا چاہیے. احادیث پاک میں اس کے بڑے بڑے ثواب آئے ہیں، فضیلتیں آئی ہیں. آپ نے حضرات علماء کرام سے سنا ہوگا کہ قربانی کے بدن کے اوپر جو بال ہوتے ہیں تو ہر ہر بال کے بدلے میں ثواب النیکی ہوتی ہے. اب دیکھیے کتنے بال ہوتے ہیں، کوئی گن نہیں سکتا ہے، گویا ایک قربانی سے کتنے ثواب مل جاتے ہیں. اسی لیے حتی الامکان اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس عمل کو پورا کیا جائے، بڑھ چڑھ کر پورا کیا جائے. اور خاص کر کے اس ملک میں تو مرد عورتیں سبھی کے اوپر تقریباً قربانی واجب ہوتی ہے، اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے اگر واجب نہ بھی ہو تو اس کی ثواب کی لالچ اور حس سے کوئی آدمی بھی رہنا نہیں چاہیے، ثواب بہت بڑا ہے. اور یہ ثواب صرف سال بھر میں کچھ دنوں ہی کے اندر ہے، پھر بعد میں ہم صدقہ خیر خیرات کریں تو وہ ثواب نہیں ملے گا. اتنے ہی جو قربانی کے دن، یہ ایک سال گزر جانے کے بعد آتا ہے تو اس کو حاصل کر لینا چاہیے. اور ساتھ ساتھ اگر ہو سکے تو بہت اچھی بات ہوگی کہ ہم لوگ اپنے مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کرتے چلے جائے. اس میں مرحومین میں سب سے اول حصہ ہمارے ماں باپ کا ہے. آپ کہیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقبول ہے، مقبولین میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو یہ ہے کہ جس نے قربانی آپ کی طرف سے کر دی تو انشاءاللہ وہ خوش نصیب ہے. خوش نصیب لوگوں کو یہ چیز ملتی ہے اور حاصل ہوتی ہے، ایک قربانی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری سب کی طرف سے قربانی کی ہے قیامت تک آنے والی امت کے لیے. 100 اونٹ کی قربانی کی تمہارے اور ہمارے باپ دادا نے بھی نہیں کی، کسی بادشاہ نے بھی نہیں کی. 100 اونٹ اور وہ بھی جو ہے بہت ہی اچھے اور اعلیٰ قسم کے. اسی سے معلوم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فقرہ اور فاقہ جو تھا وہ اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا. یعنی ایک تو ہم غریب اور فقیر ہو جاتے ہیں کہ پیسہ ملتا نہیں ہے، کوئی غریب ہو گیا کھانا ملتا نہیں ہے، لیکن سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے فقر کی بات ہم سنتے ہیں وہ ساری کی ساری آپ کی اختیار کی ہوئی تھی، آپ نے یہی چاہا تھا. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ شام تک ایسے ہو جاتے تھے کہ رات کو جب بستر پر آرام فرماتے تو کچھ مال اپنے پاس نہ ہو، اس حال کے اندر آرام فرماتے. جب ضرورت ہوئی قربانی کے لیے تو 100 اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کر دی، جس میں آتا ہے 63 غالباً اونٹ، یعنی 63 اپنے ہاتھ سے آپ نے نحر فرمایا. طاقت بھی کتنی بڑی ہے آپ دیکھیے تو سر، ہم سے تو ایک مرغی کاٹے. بقول حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی ان کے بیانات میں ملتا ہے کہ آج ہم تو ایک مرغی بھی کاٹے تو ہمارا ہاتھ ڈھیلا پڑ جائے، بلکہ کاٹنا تو درکنار کوئی کاٹتا ہو تو دیکھے بھی نہیں، دیکھنے سے بھی یعنی دل کی کمزوری. قوت دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ 63 اونٹ 60 فی اپنے ہاتھ سے نہر فرمائے، 1 2 3 4، اور باقی جو بچے تھے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ کو سپرد کر دیے کہ آپ ان کو اب قربانی کر دو ان کی، اور سارے کے سارے لائن بن کھڑے تھے. 60 اونٹ کی قربانی 63 اونٹ کی قربانی کی. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل لہن یس دلف نہ علیہ، وہ اونٹ جو لائن بن کھڑے تھے تو ایک کے بعد ایک کی قربانی کا وقت آتا تھا تو ایک دوسرے کو دھکا مارتے تھے کہ میں پہلا حضور کے پاس جاؤں. اونٹ جانور کو بھی آپ سے کتنا عشق تھا، وہ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ مرنا تو ہے ہی، ذبح کرنا تو ذبح تو ہونا ہی ہے، اور ذبح نہیں ہونا تو مرنا ہی ہے، کہیں مریں گے کوئی ذبح کرے. ہماری خوش نصیبی ہے کہ نبی آخر الزمان کا ہاتھ ہماری گلے کے اوپر چلے. گویا ان جانوروں کی آنکھوں کے اندر بھی اللہ جل شانہ نے وہ چیز عطا کر دی تھی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے. حیف ہے انسان کے اوپر اتنا عقل مند ہوتے ہوئے وہ اپنے حضور کو نہ پہچانے. اور اس سے بڑا افسوس زیادہ اس کے اوپر ہے کہ جو امتی ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی جس نے آپ کا تعارف نہیں کیا، آپ کو پہچانا نہیں، سوچتا رہے، مراقبہ کرے، دھیان کرے کہ بے جان درخت کا تنا سوکھا ہوا، یعنی تھڑ کھجور کے درخت کا بے جان، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے اندر رونے لگا. مشہور واقعہ ہے، امام بخاری نے اس روایت کو اپنی بخاری شریف میں ذکر کیا ہے، اور وہ رویا اور رونے کے بعد اس کو اتنا شرف اور فضیلت حاصل ہوئی کہ آج تک وہ مسجد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر اس کو دفن کیا ہے. اور اس کی جگہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جو ہے محراب نبوی علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محراب ہے، آج بھی وہی محراب ہے جس پر امام مدینہ جو ہے خطبہ دیتے ہیں. اس محراب کے جو ہے رائٹ سائڈ کے اندر کونا ہے، اس کونے کے اندر دفن کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ایک لمبا ستون اوپر جا رہا ہے، وہاں لکھا ہوا ہے اس کے اوپر اسطوان حنان، لیکن بہت کم نظر آتا ہے، اس لیے کہ وہ محراب کے پیچھے ذرا چلا گیا ہے، وہ بالکل کونے کے اندر ہے. اس لیے ہم نے دیکھا کہ لوگوں کا وہاں زیادہ ہجوم اور بھیڑ بھاڑ نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھار ہوتا ہے لیکن زیادہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ عام طور سے وہ لکھا ہوا نظر نہیں آتا ہے، معلوم نہیں ہے. لوگ تلاش تو کرتے ہیں کہ وہ ستون دفن تو ہوا ہے لیکن کدھر ہوا ہے. میرے کو بھی خود، میں آپ کو بلا تکلف عرض کر دوں کہ اس کا علم نہیں تھا، لیکن میں نے وہاں اپنے ایک دوست سے جن سے میرا تعلق ہے، میں نے ایک مرتبہ ان سے پوچھ لیا کہ مجھے وہ جگہ آپ بتائیں گے، انہوں نے کہا میں بتاتا ہوں آپ کو. پھر انہوں نے محراب نبوی علیہ الصلاۃ والسلام کے جو ہے رائٹ سائڈ پر، جو امام السلام علیکم، دہنی جانب تو حجرہ مبارکہ ہے آپ کو پتہ ہے نا، بائیں جانب تو یعنی لیفٹ سائڈ کہہ دیجئے، لیفٹ سائڈ کے اوپر تو حجرہ مبارکہ، اور دہنی سائڈ کے اوپر جو ہے انہوں نے بتایا کہ آپ چلیے اور محراب کے پیچھے ایک جگہ بتائی کہ یہاں ہے، اور کہا اب اوپر دیکھیے، تو دیکھا تو کونے کے اندر لکھا ہوا تھا کہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دفن کرایا تھا. تو مطلب یہ ہے میرے عزیز دوست اور بزرگوں کہ بے جان تنا عشق نبوی کے اندر روئے، اور یہ قربانی کے اونٹ ایک دوسرے کو دھکا مارے کہ تم ہٹ جاؤ جلدی سے، ہماری باری آئے، ورنہ اگر آج ہم ذبح کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے نا اس طریقے سے ہوتا ہے. یہاں تو آپ نے کم دیکھا ہوگا، لیکن ہندو پاک کے اندر یا جو لوگ ملاوی شریف سے آئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جب گائے کی قربانی کرتے تھے تو کتنے کتنے بیچارے وہ طاقتور پہلوان وہاں کے لوگ جو ہے اس کے پاؤں کو باندھ کر کیا کیا کرتے تھے تب بھی. اور ہم نے ہندوستان میں دیکھا ایک مرتبہ ایک گائے کی قربانی کر رہے تھے، تھوڑی سی چھری پھیری خون نکلا وہ بھاگ رہی ہے، خون بہاتے ہوئے. تو ہم ہیں نا آخر, اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جا رہے ہیں. اور نحر کا معنی یہ ہے کہ کھڑے ہو کر اونٹ کو قربانی کرنا, اس کے جو ہے تین پاؤں کو باندھ دیے جاتے ہیں, ایک پاؤں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور کھڑے کھڑے اس کو نحر کرنا. اور یہ آج بھی مسنون ہے, یہ طریقہ آج بھی وہاں چل رہا ہے. جہاں اونٹوں کی قربانی ہوتی ہے وہاں آپ جائیں گے اور دیکھیں گے تو اونٹ کو کھڑا کھڑا ہی ذبح کرتے ہیں, اتنا ذبح کرتے ہیں کہ پھر وہ خود بخود زمین کے اوپر کیا گر جاتا ہے تین پاؤں باندھ کر. تو مطلب یہ ہے میرے عزیز دوست اور بزرگوں, یہ تو تذکرہ آیا بات باتوں میں, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے پوری قربانی کر دی ہے اور ساری امت کو اس کا ثواب پہنچا ہے. کیا اگر ہماری طرف سے آپ قربانی نہ بھی کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی قربانی کی, آپ نے ساری ہی چیز ہمارے لیے قربان کر دی ہے, سب چیز, کوئی چیز نہ چھوڑی. کربلا کے میدان کے اندر اپنے نواسی کو شہید کرایا ہمارے لیے نا. آپ کہیں گے اس وقت حضور کہاں تھے کربلا کے میدان میں, بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک یہاں چلے گئے تھے, لیکن آپ نے میدان ایسا بنایا تھا, اپنے نواسوں کی تعلیم و تربیت ایسی کی تھی کہ وقت آ جائے تو خدا کی راہ کے اندر جان دے دینا, قربان ہو جانا. بلکہ یہی نہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک اس دنیا کی حیات مبارکہ کے اندر, آج بھی آپ کی حیات ہے لیکن دنیا کی اس حیات مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرما دی تھی کہ جو ہے حسین کا جو ہے وہ شہید ہوں گے, اور آتا ہے کہ جو ہے اگلی قوم کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جس نے اونٹنی کو جو ہے ذبح کیا, نہ جو ہے ناقۃ اللہ جس کا بیان قرآن پاک میں آتا ہے, کذبت ثمود بطغواہا. اور آخری لوگوں کے اندر سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جو امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے یعنی ذبح ہی کرنا ہے نا ذبح کرے. تو کون سی چیز ایسی باقی رکھی ہے آپ نے کہ جو ہمارے لیے قربان نہ کی ہو, اپنے نواسوں کو, بیٹوں کو, بیٹیوں کو, جان کو, مال کو, اپنی ذات کو, اپنے ذات مبارک بھی شہید کرائے ہمارے لیے سامنے, اور پیٹ مبارک کے اوپر پتھر بھی لگوائے اور خون کے فوارے بھی چھوٹے اور پیٹ کی چمڑی بھی لگ گئی. کہاں کہاں آپ سب حضرات جانتے ہیں, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو مسلمان اس سے ناواقف ہو, سبھی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کی. کیا امت سے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ قربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کرے, مخصوص مخصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ درجے کی قربانی کرے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ایک تو قربانی ہو اور پھر اپنے والدین کا اول نمبر آتا ہے. اگر والدین زندہ ہو, ماں باپ اگر زندہ ہو اور وہ بھی قربانی کرتے ہیں ٹھیک ہے, اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دو کہ ہم نے تمہاری طرف سے قربانی کی ہے, آپ نیت کر لو. لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہوگی کہ ماں باپ اگر آخرت میں پہنچ چکے ہیں تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں, ہر سال کوئی سال ناگا نہ ہونا چاہیے, واجب نہیں ہے, فرض نہیں ہے, سنت موقعہ نہیں ہے, لیکن بہت بڑے ثواب کی بات ہے کہ اپنے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ایک ایک قربانی کی جائے, ایک ماں کی طرف سے اور ایک باپ کی طرف سے. اتنا بڑا ثواب ملے مرحومین کے لیے, ثواب پہنچانے کے لیے, پھر اپنے لیے قربانی کی جائے, بہت بڑا زبردست عظیم الشان ثواب. یہ قربانی ایک عمل ہے جس کا کرنا لازم اور ضروری ہے. بعض زمانے کے بے عقلوں نے جن کی عقلیں ماری گئی, اللہ ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے, یہ دین سے اور ایمان سے خروج کی بات ہے کہ انہوں نے یہ ظاہر کر دیا قوم کے اوپر کہ اتنا سارا ضائع ہوتا ہے تو اتنا پیسہ کسی اور چیز کے لیے خرچ کرے. یاد رکھو خدائی قانون کے اندر کسی کو دم مارنے کی گنجائش نہیں, اللہ جل شانہ جو حکم دے وہی کرنا پڑے گا. اگر یہ قربانی کے دنوں کے اندر کوئی آدمی پورے انگلینڈ کا خزانہ ختم کر دے, صدقہ اور خیرات کرے, فی سبیل اللہ اللہ کے لیے کرے, ایک آدمی ایک بکری کی قربانی کرتا ہے, یہ ایک بکری کی قربانی والا ثواب کے اندر اسے ہزاروں درجہ آگے بڑھ گیا. کیونکہ یہاں قربانی مقصد نہیں ہے, اللہ جل شانہ کی اطاعت مقصود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا, بیعقل لوگوں کی باتیں ہیں, بیعقل لوگ بات کہ اتنے سارے جانور ذبح کرتے ہیں تو اس سے بہتر یہ کہ جہاں غریب غربا ہے وہاں پہ آپ قربانی کراؤ, کون منع کرتا ہے, وہ کھائیں گے وہ پئیں گے.
یہ تو خدا کی طرف سے ضیافت ہے، خدا کی طرف سے مہمانی ہے، اس لیے ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا حرام کر دیا، کیونکہ خدا کی طرف سے مہمانی، دسترخوان بچھایا جاتا ہے، اور آپ کون ہیں جو روزہ رکھیں؟ روزہ رکھنے کو حرام کر دیا قربانی کے دنوں کے اندر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت کر، اس کو یاد رکھو. تو خیر عام طور سے عام طبقہ مسلمانوں کا تو ایسا نہیں ہے الحمدللہ. بعض لوگ کبھی کبھار یہ بات کر دیتے ہیں اور کوئی نو تعلیم یافتہ کے دماغوں کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں. میں اس سے زیادہ یہاں نہیں کہوں گا کیونکہ الحمدللہ ہمارے اس مجمع میں ایسے لوگ نہیں ہیں، لیکن ضرورت ہو تو اس کو اچھی طریقے سے پوچھ لیا جائے. یہ عمل قربانی کا بہت بڑا ہے، اور دین کے جتنے اعمال اللہ جل شانہ نے ہمارے ذمے کیے ہیں اس میں دو چیزوں کا خیال آپ ضرور رکھیے میرا عزیز دوست اور بزرگ، ایک ظاہر اور ایک باطن. ظاہر کا معنی جو بالکل نظر آتا ہے، اور باطن، باطن کا معنی جز، ایپل جز، گریپس جز، اور کیا جز ہے، ایپل جز، گریپس جز، فلاں جز، جز جز ہی بولتے ہیں نا، اور جز کا جز معنی عرق اس کو بولتے ہیں، لیکن یہ جز جو ہے انگلش لفظ ہے. میں نے کہا کہ یہ جز عربی لفظ ہے، انگلش لفظ ہے، لیکن یہ اردو میں بھی آ جاتا ہے، کیونکہ عربی، اردو کے اندر اور عربی کے اندر جز کا معنی حصہ ہے. وہ جزاؤ سیئتن بمثلہا، جز کا معنی کیا حصہ ہے، تو یہ جز بھی ایک قسم کا کیا اس کا حصہ ہے. انہوں نے نام رکھا ادھر، ادھر بھی جو ہے یعنی یہ اردو میں بھی جو ہے وہ چل جاتا ہے، عربی میں بھی چل جاتا ہے. بہرحال تو ایپل جز، گریپس جز، فلاں جز، تو ایک ہوتا ہے ایپل اور ایک ہوتا ہے اس کا جز، ایک ہوتا ہے گریپس اور ایک ہوتا ہے اس کا جز جز، ایک ہوتا ہے اورنجس، ایک ہوتا ہے اس کا جز، ایک ہوتا ہے زیتون، ایک ہوتا ہے اس کا تیل، دھن زیت، آلیو آئل. ہر چیز کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. شریعت کے اندر بھی نماز، نماز کا جز، ایپل جیسے ایپل کا جز، نماز، نماز کا جز، روزہ، روزے کا جز، قربانی، قربانی کا جز، حج، حج کا جز، نماز، نماز کا جز، قربانی کا جز بھی جز ہے، اور اس کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے. تمام چیزوں کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے، تمام چیزوں کو، نماز کا جز قرآن پاک نے یہ بیان کیا ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا لِلْخَاشِعِينَ، انہا، ہا کی ضمیر مؤنث نماز کی طرف لوٹتی ہے. یہ نماز بھاری ہے لیکن ڈرنے والوں پر، عاجزی کرنے والوں پر، خوشی کا معنی عاجزی کرنا. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا، دوسری جگہ پر نماز کا جز جو بیان کیا تھا، کئی فرمایا قد افلح الصائم. آپ بتا دیجئے کہ اللہ کے سامنے بندے کو عاجزی کس طرح پیدا ہو جائے. فرمایا دن بھر میں پانچ وقت کا جو عمل ہے وہ عاجزی پیدا کرنے کے لیے ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس عمل کو ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے ادا کرو. ظاہر کے اعتبار سے کیا، ظاہر کے اعتبار سے ہم نے یہ کہہ دیا اللہ اکبر، سمی اللہ لمن حمیدہ، اللہ اکبر، سبحان ربی العلیٰ، التحیات للہ، اللہم صلی علی محمد، یہ سب چیز ضروری ہے. یہ ہوا گویا گریپس. اب جز، فرمایا جز اندر سے نکالو، وہ کس طریقے سے، نماز میں جب کھڑا اللہ اکبر جرا دھیان دیتے ہوئے ایک اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، بقول حدیث حضرت مولانا زکریہ نگر نور اللہ برکاتہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرپور فرما دے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ نماز کے اندر ذرا تھوڑی سی آنکھوں کو جھکا بھی لے وے اور ذرا جو ہے کندھے کو بھی ذرا گرا دے وے، اور یوں سمجھے کسی کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں. کہتے ہیں ایسا کرنے سے دو رکعت نماز پڑھنے سے خشوع پیدا ہو جائے گا، عاجزی پیدا ہو جائے گی بدن کے اندر. اس لیے ایسی نماز پڑھنے کے بعد جب بندہ ادھر ادھر دیکھے گا، اس کا چہرہ دیکھے گا، تو اس کے چہرے کے اندر کچھ عاجزی لگے گی، اور ایسی نماز نہیں ہوگی تو السلام علیکم کہاں گرو نے کیسے آ گئے، کچھ ہے ہی نہیں. تو میاں یہ ایسا گرفت ہے جس کے اندر سے جز نہیں نکلا، من ہوا بہت دن کا جو ہے سوکھ گیا تھا. یہ ایسا گرفت ہے جس کو مشین میں ڈالا، بہت پیرا لیکن جز نہیں نکلا، اور نکلا تو بھی اچھا نہیں نکلا کہ سڑ گیا تھا، ایپل سڑے ہوئے ایپل. یہ نماز کا جز ہوا. اسی لیے حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت نماز کے اندر میں عاجزی کرنے کے لیے آنکھ کو بند کر دوں، فرمایا جائز تو ہے, نماز ہو جائے گی, لیکن سنت کے خلاف ہوگا. لیکن فرمایا فقہا نے بتایا ہے کہ اپنے نفس میں عاجزی پیدا کرنے کے لیے اگر کچھ تھوڑے دن کے لیے ایسا کر لے پھر اور تھوڑے دن کے لیے آنکھیں کھولے بند کرے کھولے بند کرے نماز میں, پھر جب عمل آ جائے پھر کھول کر پڑھنا شروع کر دے. کیونکہ اصل میں کیا ہے, اس جز کو لانا ہے, مشین کو درست کرنا ہے, نماز کا جز. اپنی طرف سے کچھ نہیں عرض کر رہا ہوں, قرآن پاک میں نماز کا جز. اور 1:02 ہو گئی, قربانی کا جز. اللہ نے چاہا تمہاری میری زندگی باقی رہی ہے نا, تو پھر انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا